ہم ہیں سپاہ مہدی، ہم پیروان رہبر، شکر خدا جہاں میں ہم لوگ تو ہیں حق پر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ و اہلک اداءہ وجعلن من انصارہ و اعوانہ و اتباعہ و شیعتہ۔ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے یوم ولادت یعنی مستضعفین عالم کے دن کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں، اور آج کی اس گفتگو کا مقصد در حقیقت حضرت آیت اللہ العظمی سید علی امام خامنئی دامت برکاتہ حفظہ اللہ تعالی کا آج کا وہ خطاب ہے کہ جس میں آپ نے بہت ہی اہم نکات کو بیان فرمایا ہے، لہذا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک اجمالی خاکہ، اس کے اہم مطالب اور اس پہ ایک تجزیہ مختصر صاحب کی خدمت پیش کروں۔ رہبر عالم اسلام حضرت آیت اللہ العظمی امام خامنئی نے اپنے خطاب کو چند حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلے اس کا ایک اجمالی خاکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد پھر اس کے مطالب و نکات اور اس کی تفصیل کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ جو آج کے دن کی مناسبت سے تھی، 15 شعبان روز ولادت حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کی مناسبت سے تھی، وہ امام عصر علیہ السلام کا وجود مبارک ہے، لہذا آپ پر سلام پیش کیا ہے، اور زیارت علی یاسین کے کچھ قیمتی نورانی جملے رہبر معظم نے بیان فرمائے ہیں، اور اس کے ذیل میں امام کی شخصیت اور ان کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس وقت پوری دنیا شعوری اور لاشعوری طور پر در حقیقت احساس ضرورت اس میں پیدا ہوا ہے کہ وہ ایک ایسی مینجمنٹ، ایک ایسے امام، ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے دست غیبی کی تلاش میں ہے کہ جو ان تمام مسائل کو لوگوں کے سامنے کھول سکے اور ان کی مشکلات کو دور کر سکے، اور یقیناً یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے من جانب اللہ، اس امام کے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ قرار دے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پھر فرماتے ہیں اگلے حصے میں کہ پوری دنیا میں ہم نے تاریخ میں بہت سارے ازم، نظریات اور آئیڈیالوجیز کا مشاہدہ کیا ہو، تجربہ کیا ہے، کمیونزم ہے، مغربی جمہوریت ہے، سوشلزم ہے، اور اس قسم کے ازم اور مکاتب و نظریات پہ لبرل ڈیموکریسی ہے، لبرل جمہوریت ہے، اور اسی جیسے، لیکن ابھی تک انسانیت جو ہے وہ خوشبخت نہیں ہو سکی ہے۔ کتنی علمی ترقی کی ہے آپ دیکھیں کہ انسان یہاں سے بیٹھ کر دنیا کے دوسرے کونوں میں جو ہے وہ حملے کر رہا ہے، نہ جانے اتنی کتنی کتنی ٹیکنالوجیز جو ہے وہ آ گئی ہیں، لیکن کیا علمی ترقی اور علمی پیش رفت، ٹیکنالوجی کا آگے بڑھنا انسان کی سعادت کے لیے ضروری ہے؟ یہاں پہ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، علمی ترقی کبھی بھی انسان کی خوشبختی اور سعادت کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی، اگر ہوتی تو آج ہماری دنیا میں مسائل نہ ہوتے، جس کا چھوٹا سا نمونہ جو ہے آج ہمارے سامنے ہے۔ آج دنیا کے پاس آسائشیں تو بہت ہیں، امکانات تو بہت ہیں، ترقی علم اور ٹیکنالوجی تو بہت ہے، وسائل تو بہت ہیں، لیکن آسائش ہے لیکن جو ہے آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے عزیزان گرامی، وہ ڈپریشن، اسٹریس اور اضطراب، تذبذب، بے چینی، خالی ہونے کا احساس یہ دنیا میں آج عمومی طور پہ پایا جاتا ہے۔ لہذا کہتے علمی ترقی نے ہاں بہت سی گرہیں کھولی ہیں، لیکن ابھی بھی علمی ترقی در حقیقت بہت سی گرہوں کو کھولنے میں ناکام ہے کہ جو در حقیقت اس معنویت سے کھلے گی، ان خدائی ہاتھوں سے کھلے گی کہ جس کا مظہر امام ہے، اور امام آخر الزمان حضرت امام زمانہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج آپ دیکھیں کہ علم کتنا ترقی کر گیا ہے، لیکن یہ علم جو ہے در حقیقت ظلم و ناانصافی کی خدمت کر رہا ہے۔ آج کیمیکل ایمونیشن بنایا جا رہا ہے، جدید ترین آلات مہلک ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، جیسے کہ اس کورونا وائرس کے بارے میں تحقیقات آ رہی ہیں کہ یہ بھی انسانی کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی ایک بایولوجیکل وار ہے تاکہ اقتصاد پر قبضہ کیا جائے، دنیا پہ تسلط جمایا جائے۔ خوب یہ علم ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کی خدمت کر رہا ہے، لہذا یہاں پہ ضرورت ہے کہ کوئی آئے اور اس علم کو اس سامراجی نظام کی چنگل سے، اس صہیونی پنجوں سے آزاد کرائے، اور وہ دست قدرت الہی در حقیقت وہ امام معصوم ہے کہ جس کی آج ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ پھر اگلے سے فرماتے ہیں کہ تمام ادیان عالم میں، جتنے بھی ادیان عالم ہیں، سب میں ایک منجی کا تصور موجود ہے، ایک نجات دہندہ کا تصور موجود ہے کہ کوئی آئے گا آخر میں کہ جو اس موجودہ صورتحال کو تبدیل کرے گا۔ اور پھر وہاں پر آپ مختلف آیا روایات کے ذریعے سے حقیقت انتظار کو بیان فرماتے کہ حقیقت انتظار کیا ہے، مثبت ہے، منفی ہے، اور پھر اس کے نکات کو بیان فرماتے۔ اس کے بعد خود انتظار فرج یعنی حضرت امام زمانہ کے انتظار کے بارے میں بھی کچھ بہت ہی دقیق نکات جو ہے رہبر معظم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں موجودہ صورتحال پر اور پھر اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ موجودہ صورتحال اس وقت جو کرونا جیسے وائرس کی شکل میں در حقیقت آج دنیا کے سامنے ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ اپنے ملک کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایران میں جب کورونا آیا تو پھر وہاں پہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کورونا جیسی اس وبا کو، اس وائرس کو، کہ جس کے نتیجے میں بہت سارے انسان ہمارے درمیان سے چلے گئے، ہم نے کیسے مقابلہ کیا۔ پھر وہ پیرامیڈیکل اسٹاف، فورسز، عوام، رضاکار اور زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جو عوامی ایثار و فداکاری، خدمت اور رضاکارانہ جلوے جو نظر آتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے مختلف بعد ہیں، اس کے مختلف زاویے ہیں، ان زاویوں سے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک زاویہ مثلا حفظان صحت کے اصولوں پر مبنی ہے کہ وہاں پر ہمیں ان اصولوں کی مکمل پابندی کرنی چاہیے۔ ایک اس کا بود اور زاویہ در حقیقت ثقافت سے متعلق ہے کہ کس طرح اسلامی ممالک میں، خصوصاً جب اپنے ملک کے تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر اس کا موازنہ کرتے ہیں یورپی ممالک سے جو متمدن ہیں، جو ترقی یافتہ ہیں، جو گوری چمڑے والے ہیں، جن کو فخر ہے کہ ہم دنیا پر رول کر رہے ہیں، ہم انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، ان کی ثقافت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر وہاں کے دونوں ثقافتوں کے درمیان در حقیقت ایک موازنہ پیش کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایک جنرل بیہیویئر ہے، قومی اخلاق ہوتا ہے، تو وہ قومی اخلاق آپ کو اسلامی ممالک، خصوصاً ایران میں نظر آئے گا، اور وہ قومی اخلاق آپ کو جو ہے یورپ میں نظر آئے گا، جس کو ان کے خود ٹیلی ویژن اور میڈیا جو ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک اور پہلو جو ہے وہ مشکل کا ہے کورونا کی، یعنی کورونا کے بعد دنیا مشکل میں ہے، پرابلم میں ہے، گھر سے باہر نہیں جا سکتے، اپنے عزیز اقارب جو ہے وہ آپ کے چھٹ رہے ہیں، اسی طریقے سے دوسری پابندیاں ہیں، لاک ڈاؤن ہے، زبردستی آپ کو قرنطینہ مدت میں رکھا جا رہا ہے۔ خوب اس کے طبی اثرات ہیں، معیشت کے اثرات ہیں، سیاسی اثرات ہیں، ثقافتی اثرات ہیں، اخلاقی اثرات ہیں، نفسیاتی اثرات ہیں، ان تمام اثرات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اب ان سب میں رہبر معظم در حقیقت کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے کہ جس کو واقعی کھولنے کی ضرورت ہے، کہ جتنا وقت ہمیں ملے گا ہم اس کو یہاں پہ بیان کریں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مشکلات ہیں، کہتے ہیں اس سے پہلے بڑی بڑی مشکلات ہیں، گزشتہ 40-50 سال میں جو ہے مشکلات آئی ہیں، پھر ورلڈ وار پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا تذکرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ کن کے درمیان لڑی گئی ہیں، آج جو بظاہر متمدن اور اسلامی اور جو انسانی حقوق کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ انہی کے درمیان لڑی گئی ہیں، کئی ملین افراد جو ہے لقمہ اجل بنے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ وقت آیا تھا چلا گیا، یہ وقت بھی آیا چلا جائے گا، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رہبر معظم کے ان فرامین کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کو جو ہے وہ بیان کریں۔ چونکہ میرے سامنے لیپ ٹاپ ہے اس لیے بار بار مجھے یہاں دیکھنا پڑ رہا ہے، اس وجہ سے شاید آپ سے وہ آئی کانٹیکٹ جو ہے اس طریقے سے برقرار نہ ہو، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ بہرحال ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو یہ خلاصہ تھا رہبر معظم کے در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں خطاب کا۔ خوب اب آتے ہیں خود سب سے پہلا جو حصہ ہے رہبر کے خطاب کا، کہ جس میں آپ گفتگو فرماتے ہیں اور حمد اور ثنا الہی کے بعد اور محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیجنے کے بعد نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان ولادت حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی مبارکباد تمام مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں، خصوصاً دنیا کے تمام حریت پسندوں کو پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں اس سال توفیق حاصل نہیں کر سکا کہ نزدیک سے آپ کی زیارت کروں، لیکن بہرحال ہم دور سے بیٹھ کر بھی جو ہے گفتگو کر رہے ہیں، جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، خطاب ہو رہے ہیں، جشن ہو رہے ہیں، میلاد ہو رہی ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، خطابات ہو رہے ہیں، درس و لیکچر آن لائن ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں السلام علیکم یا بقیۃ اللہ فی ارضہ، سلام ہو مولا آپ پر کہ جو خدا کا باقی اور ذخیرہ رکھا ہوا ہے جس کو اللہ نے اپنی زمین پر۔ السلام علیکم میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ، سلام و آپ پر اس میثاق اور عہد و پیمان پر جسے خدا نے بندوں سے لیا ہے، ووکدہ ہوا تاکید کی ہے کہ اس میثاق اور عہد و پیمان پر قائم رہیں۔ السلام علیکم وعد اللہ الذی ضمنہ، سلام و آپ پر اے مولا کہ آپ وہ وعدہ الہی ہیں کہ جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے۔ نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، ہمارا احسان یہ ہے کہ ہم زمین میں روئے زمین پر جو کمزور بنائے گا ان کو امام اور زمین کا وارث قرار دیں۔ الذی ضمنہ، جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے کہ جب تک مہدی فاطمہ عجل اللہ تعالی فرجہ کو ضرورت نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی۔ وہ فرمایا کہ لو لم یبقا، اگر ایک دن بھی لا جائے گا لطول اللہ ذلک الیوم، خدا اس دن کو اتنا طولا نہیں کرے گا، ایک دن بھی قیامت میں رہ جائے گا تو خدا اس دن کو اتنا طولا نہیں کرے گا کہ اس میں امام مہدی تشریف لائیں گے اور پھر دنیا کو علم صاحب سے بھریں گے۔ پھر فرماتے السلام علیکم یا علم المنصوب، اے وہ ہستی کہ جو علم الہی کا ذخیرہ ہے، علم الہی اس کے بعد ہے، وہ علم المنصوب والعلم المصبوب، اور وہ جو در حقیقت زمین پر اتارا گیا ہے، وہ علم جو خدا نے زمین پر اتارا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، اس نبی کے شہر علم کا دروازہ علی مرتضیٰ کو قرار دیا ہے، پھر وہ علم تمام ائمہ میں جاری و ساری ہے، اور آج در حقیقت وہ علم، علم الہی در حقیقت حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات اقدس میں موجود ہے۔ والغوث والرحمہ، سلام و آپ پر یا وعد اللہ الذی ضمنہ، السلام علیک یا علم المنصوب والعلم المصبوب، والغوث خدا کی پناہ جو دے سکے، جس سے پناہ لی جا سکے، جس کے پاس جایا جا سکے، التجا کی جا سکے، والرحمہ اور خدا کی رحمت کا مظہر ہے یہ امام۔ کون سی رحمت؟ الواسعہ وعدن غیر مغضوب، وہ وسیع و عریض رحمت ہے امام کہ جس کے پاس جایا جائے، وعدن غیر مغذوب، یہ خدا کو وعدہ ہے کہ جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، ذرہ برابر دروغ نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے۔ اے خدا کے وعدوں کی ضمانت دینے والے، اے وہ پرچم ہدایت جو لہ رہا ہے، اے وہ دانش اور علم جو آسمان سے اترا ہے۔ پھر فرماتے ہیں السلام علیکا حین تقومو، سلام ہو آپ پر اے مولا، امام کی حالت بیان کر رہے ہیں امام حضرت علی یاسین میں نے کہ جب آپ قیام فرماتے ہیں، السلام علیکہ حین تقعد، جب آپ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، السلام علیکہ حین تقرأ وتبین، کہ جب آپ قرأت کرتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں، اور پھر جو بھی اس کے آخری جملات ہیں وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تاریخ بشری میں بہت کم ایسا اتفاق دیکھنے میں آیا ہے، موقع دیکھنے میں آیا ہے کہ جس میں پوری انسانیت جو ہے اجتماعی طور پر عالمی سطح پر جو ہے وہ ایک منجی اور نجات دہندہ کی طرف متوجہ ہو، یعنی تھی لوگوں میں، قوموں میں تھی، لیکن پوری دنیا 200 کے قریب، تقریباً 198 ممالک کہا گیا ہے کم و بیش یہ کرونا وائرس پھیلا ہے، اور اموات ہو رہی ہیں، مشکلات ہو رہی ہیں، مادی ہے، ثقافتی ہے، سیاسی ہیں، اقتصادی ہیں، اجتماعی ہیں، نفسیاتی اس کے اثرات ہیں، وہ سب اپنی اپنی جگہ ہیں۔ ان تمام میں انسان متوجہ ہوا ہے، جس کو نوروز کے خطاب میں رہبر نے کہا کہ ہمیں ہماری درماندگی، ہماری کمزوری، ہماری ضعیفی کی طرف در حقیقت یہ متوجہ کر رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ پوری دنیا مجموعی طور پر جو ہے وہ کسی منجی عالم بشریت کا انتظار کرے، اور وہ ان میں سے ایک زمانہ جو ہے جس میں پوری انسانیت جو ہے، پوری دنیا کے تمام انسان تقریباً وہ ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آج ہی کا دور ہے۔ یہ جو احساس ہو رہا ہے کہ کوئی ہو کہ جو ان تمام مسائل کو حل کرے، بڑی بڑی حکومتیں لڑ رہی ہیں، ماسکوں پہ لڑ رہی ہیں، میڈیکل کے انسٹرومنٹ پہ لڑ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں ان پر باہم دست و گریباں ہیں، جیسے کہ امریکہ نے مثال کے طور پر کینیڈا کے وسائل کو اپنے ہتھیار لیا اور پھر ان میں جو ہے وہ ایک چپکلش شروع ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان تمام صورتحال میں یہ جو احساس ہو رہا ہے کہ کوئی ہونا چاہیے، دو قسم کا، ایک شعوری، ایک لاشعوری۔ شعوری کون کرے گا؟ کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو تعلیم یافتہ ہے، جو در حقیقت دین کا فہم رکھتے ہیں، انسانیت کا فہم رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہستی ہونی چاہیے کہ جو در حقیقت اس عالم کو آ کر اس کی مینجمنٹ کو اپنے ہاتھوں میں لے گی، اور وہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جس کے لیے شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ سلسلہ ہونے والا ہے۔ یا لاشعوری طور پر وہ عام افراد ہیں کہ جو در حقیقت ان کو بھی احساس ہے یہ وضعیت ختم ہو، یہ حالت ختم ہو، لاک ڈاؤن سے نکلیں، باہر نکلیں، یہ کیا ہے، انسانیت پریشان ہے، لوگ مر رہے ہیں، لوگ دفنانے کے لیے بے چین ہیں۔ خوب اس میں بھی بہت سارے نکات ہیں کہ اس وقت پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ دجالی میڈیا، اور در حقیقت یوں کہوں کہ دجال کے لیے کام کرنے والا میڈیا جو ہے وہ خوف و ہراس پھیلا رہا ہے۔ اتنے ٹی وی چینل چل رہے ہیں، وہاں کوئی کرونا کا خطرہ نہیں ہے۔ اگر صرف اپڈیٹ ہی کرنا ہے تو پی ٹی وی، وہ قومی ٹیلی ویژن کافی ہے، وہاں کوئی کرونا کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ دن بھر بریکنگ نیوز دے رہے ہیں منفی، جس سے اسٹریس، اضطراب اور ٹینشن جو ہے وہ انسان میں کریٹ، جب آپ اٹھائیں گے یہ مر گئے، وہ مر گئے، کوئی مثبت خبر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ڈاکٹرز، ماہرین نفسیات، طبی ماہرین، ڈاکٹرز نے آ کے کہا بھائی یہ خبریں نہ دو، بریکنگ نیوز نہ دو۔ اس لیے کہ دجالی میڈیا ان کو دے رہا ہے، ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ خوف و ہراس پیدا کریں، لوگوں کو مرعوب کریں، لوگوں کو وحشت زدہ کریں، لوگوں کو ذہنی طور پر غلام بنا دیں۔ اور میڈیا کر رہے ہیں، ہمارا ہر ٹیلی ویژن چینل اٹھا کے دیکھیے وہ یہی رونا رو رہا ہے کورونا کا، اس کو منفی انداز سے پیش کر رہا ہے۔ تو لوگ جو ہیں پریشان ہیں، لہذا لوگوں میں لاشعوری طور پر ہے کہ کوئی یہ مینجمنٹ چینج ہونی چاہیے۔ کوئی صوبہ حکومت کو کہہ رہا ہے، کوئی ضلع انتظامیہ کو کہہ رہا ہے، کوئی ملک حکومت کو کہہ رہا ہے، کوئی اپنے پڑوسیوں کو کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کرونا یہاں سے آیا، کوئی کرونا وہاں سے آیا۔ یعنی اس حد تک ہم جہالت میں گرفتار ہیں کہ ابھی ہم یہ طے نہیں کر سکے کہ یہ کرونا جو ہے وہ ایک وبائی مرض ہے، وائرس ہے۔ اس کو ہم نظریاتی انداز سے دیکھ رہے ہیں، مذہبی اور فرقہ وارانہ انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہوگی ہماری؟ اور اب جو انسانیت کے لیے کام ہو رہا ہے، جو این جی اوز، جو خدمت گزار، جو لوگ افراد کر رہے ہیں، اب ان کے لیے بھی جو ہے وہ مذہب و رنگ و فرقے کی نگاہ سے ان کو دیکھا جا رہا ہے، وہ اس سے زیادہ بڑھ کے اور جہالت کیا ہوگی؟ انسانیت کی خدمت، انسانیت کی خدمت ہے۔ لوگوں میں ایک بے چینی ہے کہ جناب اس چیز کو جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے۔ خوب چونکہ لائف تو نہیں ہے، لہذا میں چونکہ ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ سنیں گے تو ساتھ ساتھ اگر سلوادی بھیجتے رہیں تو یہ کہ مجھے بھی تھوڑا سا موقع مل جائے گا اور آپ کا منہ بھی جمعتر ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک احساس پیدا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک مہدی آخر الزمان ہونا چاہیے، ایک محکم قدرت الہی کا حادث قدرت الہی ہونا چاہیے، ایک امام معصوم کہ جو علم الہی کے مینجمنٹ کے ساتھ در حقیقت کیا کرے، لوگوں کو ہدایت یافتہ کرے۔ یہ مضبوط توانا ہاتھ ہو، ایک دو معصوم ہو یعنی تقاضے عدل کے پورے کرے، تین اللہ کی طرف متوجہ کرے۔ لہذا انسان جو ہے ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی کے انتظار میں ہے۔ اس کے بعد اگلے سے فرماتے ہیں آج دنیا نے اب تک اس تمام مدت میں جتنے بھی عمر ہے دنیا کی زندگی گزاری ہے اس میں مختلف آئیڈیالوجیز اور ازم اور مکاتب کا ہم نے در حقیقت اور مختلف مسالک کا ہم نے تجربہ کیا ہے، کمیونزم، سوشلزم اور نہ جانے کتنے ہی ایسے ازم اور نظریات جو انسان کے پرداختہ ہیں، جس کو انسان نے در حقیقت جس کے تانے بانے بنے وہاں سے لے کر اور مغربی جمہوریت کے سبز ناروں تک اور اس کے بعد جو ہے لبرل ڈیموکریسی، لبرل جمہوریت سے لے کر اور اس زمانے تک انسانی حقوق کے بہت پیارے نعرے لگانے والی حکومتوں کے نظام تک، یہ سب جو ہے وہ کھوکھلے دعوے ہیں. ان میں سے کوئی بھی انسان کی نجات کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا، انسان کو آسائش، انسان کو آرام و سکون نہیں دے سکتا. وقتی طور پر ٹیمپرری ہر ایک نے آگے کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کی ہیں اور کوئی نہ کوئی کام کیے ہیں، لیکن انسان بحیثیت انسان کامیاب نہیں ہوا. انسان کے تن کو لباس ملا ہے، شکم کو غذا ملی ہے، لیکن انسان کی روح، انسان بحیثیت انسان، انسان بما ہوا انسان، در حقیقت وہ ویسے ہی بے لباس کھڑا ہے، وہ ویسے ہی در حقیقت آزردہ ہے، وہ اذیت و کرب میں مبتلا ہے. فرماتے ہیں کہ آج آپ دیکھیں کہ اس پوری مدت دنیا میں، اس دنیا کی، اس خطہ ارضی کی تاریخ میں کتنی حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے علمی طور پر، اور جس نے انسانی دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے. آج سے 40 سال پہلے آپ تصور کیجئے اور آج سے 40 سال کے بعد دنیا بہت تبدیل ہو گئی واقعاً. لیکن اس تمام علمی ترقی کے بعد رہبر فرماتے ہیں انسان احساس خوشبختی نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے جہازوں کو کنٹرول کر رہا ہے، کئی کئی ہزار فیٹ پر جو ہے وہ موجود سیاروں کو کنٹرول کر رہا ہے، زمین پہ بیٹھ کر لوگوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن کیا ہے، خوشبخت نہیں ہے، سعید نہیں ہے، سعادت مند نہیں ہے، فقر ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، برائیاں ہیں، گناہ ہے، ظلم ہے، طبقاتی نظام ہے. یہ سب کیا ہیں؟ طبقاتی نظام ہے. آج آپ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے ہمارا ملک اس طبقاتی نظام کی چکی میں پس رہا ہے. یہاں فقر و افلاس ہے، بیماری ہے، گناہ فوشاں ہیں، سب کچھ ہے. خوب، یہ تقریباً تمام انسانیت کا مسئلہ ہے. لہذا انسان کے پاس علم ہے، ٹھیک ہے، اور اس علم جو ہے انہوں نے اس کو لونڈی بنا لیا، اپنے قبضے میں لے لیا. سامراجی نظام نے، صہیونی نظام نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور وہ اس علم کو اپنے مضمون مقاصد تک رسائی کے لیے اور ان کو امنی جمع پہنانے کے لیے اس علم کو لگام ڈال کر اس سے استفادہ کر رہے ہیں. جتنی بھی اختراعات ہو رہی ہیں، نئی نئی ڈسکورنگ ہو رہی ہے، جتنی بھی چیزوں سے پردہ ہٹایا جا رہا ہے، اس سب پہ کیا ہے، اس سب پہ در حقیقت انہوں نے لگام لگائی ہوئی ہے. یہی کرونا وائرس جس کے بارے میں ہے کہ ایک بایولوجیکل وار کا حصہ ہے، تاکہ مختلف سیاسی اور معاشی طور پر بہت سے لوگوں کو پیچھے اور ممالک کو پیچھے کر کے اس پر قبضہ کیا جائے. اس کی ویکسینیشن بھی آنن فانن تیار ہو جاتی ہے، اور اس کے تمام شواہد جو ہیں وہ آپ کو اس وقت انٹرنیٹ پہ موجود ہے، خود ان کی زبان سے، خود ان کی میڈیا سے، خود ان کی کتابوں میں موجود ہیں کہ یہ کہاں سے چلا، کیسے بنا، کیا ہوا. پاکستان میں بھی جو ہے وہ اس کو کچھ نہ کسی کہیں نہ کونے خدرے سے آواز آ جاتی تھی، لیکن پاکستانی میڈیا تو انٹرنیشنل ریسرچ کو دیتا ہی نہیں نا، ان کی دال روٹی کیسے چلے گی. یہ جو دجالی میڈیا کے اس وقت لاؤڈ اسپیکر بنا ہوا ہے پاکستانی میڈیا، ٹی وی چینل، ان کے یہ کیسے اپنی اس غلامی کو ثابت کریں گے. لہذا آپ دیکھیں کہ وہ ان خبروں کو نہیں دیں گے کہ جس سے مغرب کی چہرے پر پڑی ہوئی نقاب الٹے. یہ صرف آپ کو اسی میں مشغول رکھیں گے، اور یہ سیاست بادی مشغول رکھیں گے. اس کو جو ہے اجازت مل گئی، وہ اجازت نہیں ملی، اس کو نیب نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. آج بھی یہی خبریں مل رہی ہیں آپ کو، آپ کو الجھا کر رکھا ہوا ہے. لہذا انسان جو ہے اس تمام علم و ترقی کے باوجود انسان جو ہے وہ دوچار ہے مشکلات سے. لہذا جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے عالمی سامراجی نظام اور عالمی آپ کی خدمت میں عرض کروں صہیونی نظام جو ہے اس سے استفادہ کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک خستگی محسوس کر، تھکن محسوس کر رہا ہے، تھک گئی ہے انسانیت، اب اس کو ضرورت ہے اس نرم و لطیف ہاتھ کی کہ جو اس کو آئے اور دست شفقت اس کے سر و سینے پہ رکھے اور اسے نجات دے۔ کروڑوں افراد، اربوں افراد جو ہے دنیا میں گرفتار ہیں، ممکن ہے آسائشیں ہوں، امکانات ہوں، وسائل ہوں، دولت ہوں، لیکن کسی کے پاس آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ہر ایک پریشان ہے۔ پریشانی کی نوعیت اور پریشانی کے درجات اور لیولز مختلف ہو سکتے ہیں، اضطراب ہے، ٹینشن ہے، ڈپریس ہیں۔ لہذا ان میں سے کوئی بھی ترقی جو ہے رہبر کہتے ہیں کہ انسانیت کو خوشبخت اور انسان کو خوشبخت نہیں کر سکی۔ فرماتے ہیں ہاں، یہ جو ہم نے علمی ترقی کی بات کی ہے، انوینشنز کی بات کی ہے، اختراعات کی بات کی ہے، ڈسکورنگ کی بات کی ہے، ریسرچ کی بات کی ہے، یہ سب انسانی عقل کے نتیجے میں، انسانی عقل بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا تجربہ ہے، یہ تجربہ جو اب مجھے اور آپ کو ملے ہیں علم کے ذریعے سے بہت بڑی نعمت ہے خداوند عالم کی۔ لہذا اس تجربے سے، اس علم کے ذریعے سے ہم چاہیں تو ہم بہت سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، مشکلات کو رفع کر سکتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہاں، علمی ترقی نے بہت ساری مشکلات کو کھولا تو ہے، لیکن بہت سی مشکلات کو نہیں کھولا ہے، ابھی تک گرہ نہیں کھلی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ عدل و انصاف کا مسئلہ دیکھیے، ہو عدل و انصاف کا مسئلہ جو ہے علم و ترقی، علمی ترقی اور ٹیکنالوجی سے حل نہیں ہو سکا۔ خوب، یہی علم جو ہے آج سامراجی نظام کے قبضے میں ہے، یہی علم جو ہے صہیونی نظام کے قبضے میں ہے، اور وہ اس ظلم و ستم کے نظام کو چلانے کے لیے علم کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں۔ لہذا علم کیا ہوا؟ ایک ٹول اور ایک آلہ ہو گیا ہے جس کے لیے جو ہے وہ دوسری ملتوں پر لگام ڈالنا چاہتے ہیں، استحصال کرنا چاہتے ہیں، استثمار کرنا چاہتے ہیں، ان کے خون پسینے کی کمائی کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ ایک کرونا، اس کرونا کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ معمر افراد، ضعیف اور سن بالا رکھنے والے افراد جو جا رہے ہیں، کیونکہ یہ زمین پہ، دھرتی پہ بوجھ ہیں، زمین پہ بوجھ ہیں، ان کو مارا جائے تاکہ جدید نوجوان نسل، اسپرٹ ولولا خون جو سامنے آئے، یہ اچھے مزدور بن سکیں، یہ ہماری اکنامکس کو چلا سکیں۔ ایک نظریہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے، بہرحال اس میں نظریات مزید اور سامنے آئیں گے، کوئی حتمی رائے نہیں ہے۔ لہذا اس علم کو استفادہ کیا جائے، سامراجی نظام جا رہا ہے، یہاں پہ ضرورت ہے۔ پھر کہتے ہیں یہاں پہ ایک ضرورت ہے ایک معنوی اور الہی قدرت کی، ایک دست غیبی کی جو امام معصوم کی شکل میں سامنے آئے، تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے۔ لہذا حضرت بقیت اللہ الاعظم، امام الزمان، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی ذمہ داریوں میں سے، معموریت اور ڈیوٹیز میں سے کیا ہے؟ یملا اللہ به الارض قسطا وعدلا، کہ خداوند عالم ایک ایسا نظام قائم کرے گا جس سے پوری دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی، عدل کی بھی اور انصاف کی بھی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ جو ہیں وہ عدل و انصاف کی حکومت کو پورا کریں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سی زیارتوں میں رہبر فرماتے ہیں، دعاؤں میں اس معنی کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ عالمی حکومت عدل و انصاف کی کہ جس کے نتیجے میں امن و امان، اور اس کے نتیجے میں دین کی سربلندی، لیظہرہ علی دین کلہ کا تاج جو ہے امام مہدی کے سر پر رکھا جائے گا، اور یہ صرف اور صرف اس ذخیرہ الہی سے، اس بقیت اللہ سے کے ذریعے ہی سے ممکن ہے کہ جو پرد غیب موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو انتظار ہے، یہ خود ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ امام کے وجود کا اور ان کے فلسفے کا ایک حصہ جو ہے وہ عدل ہے، لیکن یہ عدل صرف امام زمانہ کے زمانے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ عدل و انصاف زندگی کے تمام شعبوں کے لیے ہے۔ قدرت میں عدالت اور عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، دولت و ثروت میں عدل و انصاف ہونا چاہیے، صحت و سلامتی میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، انسانی کرامت و بزرگی اور عظمت میں عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، معاشرتی اور اجتماعی کردار و منزلت کے عنوان سے عدل و انصاف کے نکات کو اپنے سامنے نظر بلند قرار دیا جائے، یہ زندگی کے تمام شعبوں میں، جتنے شعبے ہم تصور کر سکتے ہیں، سب میں عدل و انصاف ہونا چاہیے. اور عدالت جو ہے وہ در حقیقت معنویت میں ہی اور رشد کے ساتھ ہی جو ہے وہ آگے بڑھے گی. خوب فرماتے ہیں یہ معنویت کے سائے میں ہی رشد پائے گی، پروان چڑھے گی. لہذا یہ دنیا جو ہے یہ عدل و انصاف کو پائے گی، اور امام زمانہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ شجر لگایا جائے گا. اس کے بعد رہبر فرماتے ہیں کہ اس وقت ممکن ہے کہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ غافل ہوں اس حقیقت سے کہ وہ عالمی عدل و انصاف زندگی کے تمام شعبوں میں جس کا ذکر کیا ہے یہ کس کے ہاتھوں انجام پائے گا. لیکن بہرحال پوری دنیا میں کہ اس طرح وہ بے چینی ہے، سب لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال چینج ہو، اور یہ شعوری اور لاشعوری دونوں سطح پر موجود ہے، اور یہ خدا کا وعدہ ہے اور یہ پورا ہونا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں، اب یہاں پر آتے ہیں فرج کی جانب، یعنی گشائش، یعنی جس کو اردو میں ظہور کہا جاتا ہے، لیکن فرج آسانی کو کہا جاتا ہے، سختی کے بعد آسانی کا دروازہ کھلنا. کہتے ہیں کہ تمام ادیان عالم میں ایک فرج کا تصور موجود ہے، یعنی انتہائی تاریخ میں، تاریخ کے اینڈ ہونے پر جو ہے وہ ایک دروازہ کھلے گا آسانی کا، اس کے بعد دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی انسان اور دنیا اپنی حقیقت تک پہنچ جائیں گے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ پایان تاریخ نہیں ہے، یہ انتہائی تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ تو در حقیقت انسان کی حقیقی زندگی ہی شروع ہوگی اس وقت سے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی. خوب اور یہ وضعیت، یہ حالت، یہ کیفیت جس وقت موجودہ دنیا کی ہے، یہ سب جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، اور انسان ایک نئے مرحلے میں، ایک نئے فیز میں داخل ہو جائے گا، اور انسان اس گشائش کو، اس فرج کو، اس آسانی کو پائے گا. پھر فرماتے ہیں کہ فرج کیا ہے، فرماتے ہیں کہ فرج کیا ہے، اسلام نے چاہا ہے کہ ہم انتظار رکھیں، منتظر بنیں. انتظار ضرورت سے زیادہ ہے. ایک انتظار ہے کہ جناب کوئی انتظار کیا ہے کہ فلاں چیز مجھے دے دے، فلاں میری ضرورت کو پورا کر دے. کہتے ہیں انتظار فراتر ہے، انتظار کا دائرہ در حقیقت نیاز مندی سے، ضرورت سے، احتیاج سے، حاجت سے بہت پھیلا ہوا ہے، فراتر ہے، یعنی بہت آگے تک ہے. خوب ہمیں کہا گیا کہ ہم منتظر رہیں. انتظار کرنا یا منتظر رہنا یعنی امید، یعنی اس چیز کا عقیدہ اور یقین اور باور رکھنا کہ ایک وقت آنے والا ہے، ایک ایسا ٹائم آنے والا ہے کہ جہاں پر یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ صرف ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک لائف اسٹائل ہے، ایک تھنکنگ ہے در حقیقت، ایک زندگی ہے، ایک پورا نظم العین ہے انتظار، کہ انتظار کریں کہ یہ وقت آئے گا کہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ مثبت ہے، تعمیری ہے فرماتے ہیں. لہذا روایات میں آیا ہے کہ انتظار فرج کو، اس آسانی و گشائش و دروازے کے کھلنے کے انتظار کو ثواب قرار دیا گیا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ انتظار فرج جو خاص ہے امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام زمانہ سے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بعد میں ذکر کروں گا، لیکن یہاں پر جو ہے کچھ روایات کو رہبر معظم ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کی توقیع شریف ہے، توقیع شریف ہے، امام زمانہ نے ایک لیٹر لکھا ہے علی ابن بابوی کو کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج. فرماتے ہیں کہ میری امت کے بہترین برترین اعمال میں سے ایک کیا ہے کہ وہ فرج آسانی اور گشائش کے منتظر رہیں. سوچ خب اس کو جمعہ اردو میں ترجمہ کیا ہے ظہور کیا جاتا ہے, فرج یعنی ظہور, ظہور یعنی ظاہر ہونا. خب کب ظاہر ہوگا؟ کہ جب دروازہ کھلے گا, فرج ہوگا, آسانی ہوگی, گشائش ہوگی. گشائش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کھولنا, گشودن سے ہے نا فارسی میں گشودن کھولنا, گشائش بھی اسی سے ہے کہ یعنی اس کو کھولا جائے گا, وہ ظاہر ہوگا, وہ ظہور کرے گا. تو لہذا یہاں پہ کہتے ہیں کہ میری امت کا سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ منتظر فرج رہیں. ایک اور روایت میں ہے, فرماتا رہے بر حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام امام موسیٰ قادم علیہ السلام سے, افضل العبادت بعد المعرفت انتظار الفرج, معرفت الہی کے بعد سب سے افضل ترین با فضیلت ترین عبادت کیا ہے؟ وہ فرج, گشائش اور آسانی کا انتظار کرنا ہے. دیکھا آپ نے, یعنی توحید و معرفت کے بعد سب سے بڑا انتظار کیا, سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ آسانی کا انتظار کرنا, دروازے کے کھلنے کا انتظار کرنا. اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے, انتظروا الفرج ولا تیسوا من روح اللہ, فرماتے ہیں کہ انتظار کرو گشائش و آسانی کا, ظہور کا, فرج کا, اور رحمت الہی سے مایوس نہ ہو, اس لیے کہ رحمت الہی سے مایوس ہونا کفر ہے. بس انتظار فرج جو ہے امید ہے, حرکت ہے, موشن ہے, آگے بڑھنا ہے, رشد ہے, کمال ہے. لہذا اس جہت سے ہمیں کہا گیا ہے. اور اس انتظار فرج کا ایک حصہ کیا ہے؟ وہ حضرت امام زمانہ کا انتظار ہے. انتظار فرج امام زمان علیہ السلام, انتظار فرج صاحب الزمان, انتظار فرج ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام. بس انتظار فرج یعنی ایک کلی معنی ہے زندگی کے تمام مسائل میں, جیسے عدل و انصاف کے بارے میں ابھی رحمت نے بتایا تھا کہ تمام شعبوں میں, اسی طرح انتظار فرج یعنی آسانی کا انتظار کرنا. تمام مسائل زندگی میں انسان منتظر رہے, ضرورت سے بڑھ کر, نیاز اور انسان کی نیڈ سے بڑھ کر رہے. پھر کہا کہ ہاں اس کا ایک حصہ کیا ہے؟ انتظار فرج امام مہدی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ایک درود آپ بھی بھیجے تاکہ گفتگو آگے بڑھ. اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ افضل انتظار اعمال امتی انتظار الفرج, کہ میری امت کا سب سے بہترین عمل کیا ہے, افضل ترین اعمال کیا ہے, اعمال میں ایک کیا ہے؟ وہ انتظار فرج ہے. یہ انسان کی تمام زندگی کے لیے ہے. فرماتے ہیں یہ جو قول ہے رسول اللہ کا کہ فرج کا انتظار کرو, یعنی اپنی زندگی میں نا امید نہ ہو, مایوس نہ ہو, ہاتھ پاس کے بیٹھنے جاؤ, کیا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, نہیں کہو کہ ٹھیک ہے, ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں, آپ کی زندگی مشکلات تھیں, ختم ہو گئی. لہذا ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل آئی ہے, یہ بھی ختم ہو جائے گی. لہذا ہمیشہ انسان امید رکھے, نہ امید نہ ہو. تو کہتے ہیں یہ مشکلات جو ہیں انسان کی زندگی میں پیش آتی ہیں, انسان کو ان کے مقابلے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس دروازہ کھلنے کا انتظار کرنا چاہیے اور اپنا جو عمل ہے اس کو انجام دینا چاہیے. خوب آپ کہتے ہیں انتظار فرج میں ایک خود ایک فرج موجود ہے, انتظار فرج میں ایک گشائش اور آسانی موجود ہے. بہت دقیق نقطہ عرض کر رہے ہیں, توجہ کیجیے گا. فرماتے ہیں کہ پھر حضرت امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی ایک روایت ہے, کہتے ہیں تعلم ان انتظار الفرج من الفرج, انتظار فرج جو خود ایک فرج میں سے ہے, یعنی یہ جو آپ انتظار فرج کر رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے لیے, یہ خود ایک بہت بڑے آسانی, گشائش اور ظہور کا ایک حصہ ہے. ظہور سے مراد یہ والا ظہور نہیں جو امام مہدوان ہے, ظہور سے مراد یعنی مشکلات کے بعد جو آسانی ظاہر اور ظہور ہوگی, ظہور پذیر ہوگی, اس کو کہا گیا ہے. لہذا انتظار فرج خود فرج سے, فرج یعنی ایک بہت بڑا حصہ ہے, اس کا ایک حصہ اور ایک مزاج جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں جو فرج حاصل ہونے والا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہ گشائش اور آسانی اور زندگی کی مشکلات کے دروازے کو کھولنا ہے کہ یہاں سے انسان جو ہے وہ حالت یاس و نا امیدی و درماندگی اور پسماندگی سے جو ہے وہ باہر نکلتا ہے اور نکالتا ہے. اور پھر یہ انتظار فرج انسان کو نجات دیتا ہے, امید دیتا ہے, لگن دیتا ہے, تڑپ دیتا ہے. خوب لہذا آئمہ طاہرین علیہ السلام نے کہا کہ زندگی کے تمام مسائل, مشکلات آتی ہیں, مصائب آئیں گے, رکاوٹیں آئیں گی, اسپیڈ بریکرز آئیں گے, رفتار سلو ہوگی, لیکن رکنا نہیں ہے, ٹھہرنا نہیں ہے, تم آگے بڑھنا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ایک منفی تصور انتظار کا موجود ہے جس کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں. کہتے ہیں انتظار صرف نشستن نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا نہیں ہے، یا مثلا ہاتھ ایسا رکھ کے جو ہے وہ سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ جناب کیا ہوگا، دروازہ کھولے گا دیکھا جائے گا. نہیں، انتظار جو ہے آمادہ ہونا، تیار ہونا، فکری ذہنی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی اقدام کرنا ہے، ایکشن کو اختیار کرنا ہے. اس طریقے سے کہ انسان جو یہ احساس کرے کہ ایک ٹائم آنے والا ہے کہ جس میں جو ہے وہ اپنے اس مشکل دور کو ختم کر کے اپنے اصل مقصد تک پہنچ جائے گا. لہذا اس اینڈ تک پہنچنے کے لیے اس کو انتظار کرنا چاہیے، مثبت انتظار، تعمیری انتظار، کہ جس میں جو ہے وہ امید رکھے نجات کی. اور فرمایا کہ یہ جو ہم انتظار فرج رکھتے ہیں امام زمانہ سے، خصوصاً ظہور کے بعد، ظہور کا جو انتظار کر رہے ہیں، خب اس میں بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم کوشش کریں، جد و جہد کریں اس مہدوی معاشرے کے لیے، امام مہدی کے پسندیدہ معاشرے کے لیے جد و جہد کریں. خود جتنی بھی طاقت ہمارے اندر ہے ہم کوشش کریں کہ اس مہدوی معاشرے سے خود کو نزدیک کریں، جتنا بھی ہو. نہ یہ کہ امام آئیں گے تو ہم یہ دیکھا جائے گا، جیسا کہ تصور میں آئیں گے وہ کریں گے وہ ٹھیک ہے وہ کریں گے، لیکن ہمیں خود کو تیار کرنا چاہیے، ہمیں خود کو آمادہ و تیار کرنا چاہیے. کہتے ہیں امام مہدی کے زمانے کی کچھ خصوصیات ہیں. مہدوی معاشرے کی خصوصیت کیا ہے؟ مہدی معاشرے کی خصوصیت کیا ہے؟ عدل پر مبنی ہوتا ہے، انصاف پر مبنی ہوتا ہے، خدا سے دوستی، راز و نیاز و معنوی تو روحانیت پر مبنی ہوتا ہے. مہدوی معاشرہ معرفت الہی، معرفت ائمہ، معرفت نفس سے لبریز ہوتا ہے. مہدوی معاشرے میں برادری و اخوت ہوتی ہے، مساوات ہوتی ہے. مہدوی معاشرے میں علم دوستی ہوتی ہے. مہدوی معاشرے میں عزت ہوتی ہے، افتخار ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے. مہدوی معاشرے میں تحرک و بیداری ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور نقطہ اور منفی نقطہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے، رہبر معظم اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ انتظار فرج کا معنی یہ نہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ بس مولا جلدی سے ختم ہو جائے، مولا بس آ جائیے، مولا بس. خود دعا کرے انسان، تڑپے، بلائے، لیکن یہ کہ بے صبری کرے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے اور مطمئن کرو یار 10 سال کے بعد ایک یوں ہو جائے گا، فلاں شخص آ جائے گا، فلاں یوں ہو جائے گا، فلاں علامت ظہور ہو گئی ہے، اور بس جو ہے وہ فلاں بادشاہ مر گیا ہے، اور فلاں ملک میں جنگ کے بادل چھڑ گئے ہیں. لہذا نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ وہ منفی پہلو ہے انتظار کا جو ہمارے ذہنوں میں ہے، بے صبری کرنا کہ وہ جلدی سے اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرنے کا در حقیقت خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. ہم انتظار نہ کریں، ہم بے صبری کریں. خوب کہتے ہیں یہ قد ان قابل قبول نہیں ہے، مدت معین کریں، لمٹ کریں. لہذا انسان کہے کہ جناب ایک وقت آئے گا 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. خوب نہیں، کہتے ہیں کہ انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بے صبری کرے، یہ جو ہے وہ پیر زمین پہ مارے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. نہیں، یہ کہ انسان جو ہے وہ شکایت نہ کرے، اللہ سے کرے، لیکن کیا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے. کہتے ہیں ان معنی میں بے صبری کی جائے اور اپنی ذمہ داریوں سے فرار کے لیے جو ہے وہ کہا جائے کہ مولا بس آ جاؤ، تو یہ انتظار منفی ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں. یہ بہت ظریف نقطہ ہے جو اس وقت ہمارے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، اکثر لوگ مولا بس آ جائیے، مولا بس آ جائیے. اپنے حصے کا ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہم بس یہ کہنا چاہتے ہیں مولا بس آ جائیے. یعنی ہم اپنے حصے کا کام نہ کریں، جیسے وہ حضرت موسیٰ کی قوم کے کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، اور جب فتح کے جھنڈے گڑ جائیں تو وزارت دینے کے لیے ہمیں بلا لینا. ہم بھی امام زمانہ سے یہی چاہ رہے ہیں. وہ جاہل طبقہ جو کسی بھی وجہ سے جہالت میں ہے وہ بھی یہی چاہ رہا ہے، اور اکثریت لوگوں کی یہ کہ مولا بس جلدی سے آ جائیے. اپنی ذمہ داری کو ہم ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ منفی انتظار ہے، اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، بلکہ یہ منفی اس کا نتیجہ نکلے گا. انتظار فرج آپ کہتے ہیں مثبت اس کا پہلو کیا ہے؟ انتظار فرج یعنی آمادہ سازی، اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرنا، فکری طور پر، عقلی طور پر، روحانی طور پر، سیاسی طور پر، ہر لحاظ سے، کہ اگر اس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دعا عہد اٹھا کے پڑھیے. دعا عہد کے چند جملے یہاں پہ جلدی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ دو عہد کے چند جملے کیا ہیں؟ دو عہد کے چند جملے یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 گروہ جو ہے وہ ہونے چاہیے امام کی تیاری کے لیے. 8 گروہ اگر ہیں تو آپ جو ہے وہ امام کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں. وہ میں جلدی سے آپ کے سامنے یہاں پڑھوں. فرماتے ہیں کہ اللہم اجعل من انصاری ان کے ناصروں میں سے قرار دے، ایک، وہ آوانہ ان کے مددگاروں میں سے، دو، تین، وہ ذابین عنہ، ذابین یعنی ناگوار باتوں کو امام تک پہنچنے سے پہلے دور کرنا، نہ کہ امام پر ناگوار باتیں آ جائیں پھر میں دور کروں، نہیں، یعنی امام کا منتظر وہ ہے جو امام تک کسی بھی ناگوار بات کو پہنچنے سے پہلے سے دور کرتا ہے. تین یہ. چار، والمسارعین الیہ فی قضاء حوائج، فرماتے ہیں چوتھا گروہ کون سا ہے؟ جو سرعت اختیار کرتا ہے، جو جلدی کرتا ہے، فی قضاء حوائج، امام کی ضرورتوں کو، حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے، امام کی جو حاجت ہے، امام کی جو دلی خواہش ہے. پانچ، والممتثلین الاوامر، ان کے اوامر و حکم کو، ممتثل یعنی عملی جمع پہنانے والا ہو. اس کے بعد کہتے ہیں والمحامینانو، چھ، ان کا دفاع کرنے والا ہو، ان کا حمایت کرنے والا ہو. والسابقات، والسابقین الی ارادتہ، امام کے ارادوں کی جانب دوڑ دوڑ کر آگے بڑھنے والا ہو. اور آٹھ، والمستشہدین بینا یدہ، اور امام کے ہم رکاب، امام کے سامنے اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے ہوئے شہادت پانا. خوب، یہ انتظار فرج ہے. خوب، اسی لیے ہے کہ انتظار فرج یعنی در حقیقت اپنے آپ کو آمادہ کرو. یہ آٹھ گروہ دو عہد میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی بے صبری نہ کرو، اپنی ذمہ داری پورا کرو، اپنی ذمہ داری سے پہلے تو یہ اختیار نہ کرو، یعنی قوم والا بس آ جائے گی ہم سے انتظار نہیں ہو رہا، نہیں، یہ انتظار کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. جلدی کرنا، ہم یہ ہو جائے گا، اتنے سال بعد آ جائیں گے، زائچہ بنوا لیتے ہیں، فلا علم نجوم یہ کہہ رہا ہے، فلا ماہر فلکیات یہ کہہ رہا ہے، نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے. اسی لیے روایت میں ان اللہ لا یعجل لعجلۃ العباد، بندوں کی جلدی کرنے سے اللہ کے کارخانے میں کوئی جلدی نہیں ہوتی، خدا بندوں کی وجہ سے جلدی نہیں کرتا ہے. تم جلد بازی کر رہے ہو، تم جو ہے وہ کر رہے ہو. اور ایک بچہ تھا، اس نے پہلی دفعہ روزہ رکھا، باپ سے پوچھا روزہ شام میں لگا، اس نے پوچھا بابا بتائیے روزہ کب کھلے گا، اس نے کہا بیٹا 7 بجے. بچے نے دیکھا گھڑی میں جو ہے وہ تو 5 بج رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد گیا گھڑی میں 7 بجا کے لے آیا، بابا اس میں تو 7 بج گئے. اور بچے کے در حقیقت 7 بجانے سے، گھڑی میں 7 بجانے سے روزہ تو نہیں کھلے گا نا. تو اگر میں اور آپ جلدی کریں تو خدا ہمارے کاموں کو جیسے جلدی نہیں کرتا، اس کی ایک حکمت ہے. خدا ہماری جلدی کا اور ہماری عجلت پسندی کے تابع نہیں ہے، اس کا ایک وقت معین ہے، اس کی حکمت ہے، وہ حکمت کی اساس پر بنیاد پر کاموں کا انجام دیتا ہے. اور پھر رہبر معظم نے اپنے خطاب کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انتظار فرج پر گفتگو کی، اور واقعی اس پر گفتگو ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ کیا ہم کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ انتظار فرج سے مراد فرج نہائی ہے. فرج نہائی یعنی وہ امام اثر علیہ السلام کے ظہور کے بعد جو انتظار، ظہور کے بعد جو انتظار متوقع ہے، اس کو انتظار فرج کہا گیا ہے. وہ انتظار فرج بھی کیا ہے؟ بعد شدہ ہے، یعنی شدائد مشکلات کے بعد ہے. اب فرماتے ہیں کہ جو امام زمانہ کے ظہور کے بعد کا جو انتظار اور فرج ہے، وہ شدت اور مصائب و مشکلات کے بعد آئے گا. یعنی وہ مشکلات اور مصائب، وہ پرابلم جو ہمہ گیر ہمہ جہت ہوں گے، پوری دنیا اس کے لپیٹ میں ہوگی. اور جیسے کہ آج اس کی ایک جھلک جو ہے ہمیں پوری دنیا میں نظر آتی ہے، اس کورونا وائرس کے نتیجے میں انسانیت پریشان اور انسان پریشان ہے، کہ جس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. لیکن جو واقعی انتظار فرج رکھنے والے ہیں، موحد انسان ہیں، امامت کا نظریہ رکھنے والے ہیں حدیث رسول کے مطابق، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی. آج آپ دیکھیں اخبار، روایہ اخبار میں اور خبروں میں کہ لوگ جو ہیں خودکشی کر رہے ہیں. خوب، اس کے بعد کہتے ہیں ایک اور نقطہ اس فرج اور آسانی و گشائش میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یہ آرام و آسائش اور یہ آرام و سکون جو انتظار فرج سے کے نتیجے میں انسان کو ملے گا، انسان اس پر قلبی یقین اور اطمینان رکھتا ہے. اس میں تلاطم نہیں ہے، اس میں ہلچل نہیں ہے، اس میں در حقیقت اس کے بارے میں انسان کے نفس میں، انسان کے دل میں اضطراب نہیں ہے، بلکہ اس کو یقین کامل ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آنے والا ہے کہ جہاں پر ہر چیز اپنی جگہ پر ہوگی. لہذا ہمیں کہا گیا دعا کے ذریعے سے، استخاصہ کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے اپنے پروردگار سے رابطہ قائم کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد خدا سے اپنے دلوں کو آباد کرو اور اطمینان حاصل کرو. پھر فرماتے ہیں کہ یہ ماہ شعبان ہے، اس ماہ شعبان میں مناجات آئیں، خصوصاً مناجات امیر المومنین، مناجات شعبانی جسے کہا جاتا ہے، امیر المومنین تمام ائمہ پڑھا کرتے تھے، اور دوسری مناجات ہے صلوات شعبانی ہے، دوسری دعائیں ہیں جو وارد ہوئی ہیں، کہتے ہیں جس میں انسان جو ہے وہ خداوند عالم سے بغیر کسی واسطے کے سوال کرتا ہے کہ خدا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میری آمد کو قبول کر، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری مشکل کو سن لے. یہ تمام وہ مطالب ہیں جو انسان بغیر کسی مقدمے کے اپنے خدا سے براہ راست گفتگو کر رہا ہے. یہاں پر خدا نے کوئی واسطہ نہیں رکھا ہے، خدا گفتگو سن رہا ہے، لیکن ہدایت جو ہے وہ پھر ایک واسطے اور طریقے سے ملے گی، یہ بات یاد رکھیے گا. یہاں پہ خدا نے کوئی دربان نہیں بیٹھا کہ کوئی آئے کسی کے ذریعے سے آؤ گے تو تم پہنچو گے، نہیں، خدا سے گفتگو کے لیے خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے آزاد چھوڑا، آ جاؤ عبادی فإنی قریب، میرے بندوں میں قریب ہوں، آ جاؤ سن رہا ہوں میں تمہاری بات. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ درجات کی بات آ رہی ہے، ہدایت کی بات آتی ہے، مشکلات کو رفع کرنے کی بات آتی ہے، تو پھر اس کا چینل ہے جو ولایت کا چینل ہے، ولایت رسول، ولایت ائمہ اور ولایت اللہ کا چینل ہے، وہ ہمارے بحث سے خارج، ہم اس میں وارد ہونا نہیں چاہتے. یہاں پر جو ہے خدا نے کہا کہ میں تمہاری گفتگو سنوں گا. لہذا آپ مناجات شعبانی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، براہ راست گفتگو کی گئی ہے، خبر ریاض و نیاز کی گئی. ائمہ علیہ السلام در حقیقت چاہتے تھے کہ لوگوں میں کیفیتی حالت جو ہے وہ پیدا ہو. خوب، یہ مناجات، یہ گفتگو، یہ انسان میں ایک آرام و سکون پیدا کرتے ہیں اور انسان جو ہے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر انسان میں جو ہے خوشی کی کیفیت، بہجت کی کیفیت، سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ رحمت الہی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں یہ شب نیم شبان جو کروڑوں افراد نے خدا کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے ہیں، یقیناً اس کے معنوی اثرات ہوں گے. یہ الہی الف کہنا، یہ استغفار کرنا، یہ امام زمانوں کو پکارنا، یہ سجدے میں سر رکھنا، سجد لک فؤادی، اے خدا سجد، اے خدا میرا دل، میرا چہرہ، میرا قلب، میرا وجود سب تیرے سامنے سجدہ ریز ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ خدا سے متصل کرتا ہے در حقیقت کہ ہم خدا سے جڑ جائیں، دست دعا خدا کے سامنے پھیلائیں، خدا سے راز و نیاز کریں. در حقیقت اس کے اپنے آثار ہیں کہ جو معاشرے میں ظاہر ہوں گے یقیناً. اور پھر سب نے یہ کہا وعجل فرجہم، اے خدا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. ان سب کا کیا ہے کہ اس کا اپنے اثرات ہیں. پھر کہتے ہیں میں اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن رہبر چاہتے تھے کہ اس پہ گفتگو کریں مزید، لیکن بہرحال چونکہ وہ دوسرے مطالب کو بھی فرما. اب کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو اس وقت عالمی حالات ہیں اور عالمی حالات کے نتیجے میں اس خطے کے حالات جس میں ایران ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ ہے کورونا وائرس، COVID-19. خوب، کہتے ہیں یہ ایک عمومی بلا اور بیماری ہے کہ جس میں جو ہے وہ اس وقت سب گرفتار ہیں. یہ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، یہ دنیا کے لیے بھی امتحان ہے، یہ ملت اور قوموں کے لیے بھی امتحان ہے، یہ حکومتوں کے لیے بھی امتحان ہے. سب اس حادثے میں، اس مشکل میں سب کا امتحان لیا جا رہا ہے، سب کا. بہت عجیب امتحان ہے، واقعاً بہت عجیب امتحان ہے. رہبر کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان حادثے امتحان میں شون آزمون عجیبیست، عجیبیست یعنی بہت عجیب امتحان ہے، یعنی متوجہ رہیں گے جو فیل نہ ہو جائیں. کہتے ہیں کہ اس وقت میں پھر فرماتے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ کام ہوا ہے، جس طرح یورپ نے کوشش کی، سامراجی نظام نے کوشش کی، امریکہ نے کوشش کی ایران کو تنہا کیا جائے، ایران نے در حقیقت اقتصادی پابندیوں کے باوجود کم ترین وسائل کے ساتھ اپنی تمام امکانات و وسائل کو بروکار لاتے ہوئے اس پر در حقیقت کیا کیا ہے، اس پہ کمانڈ حاصل کی ہے، عبور حاصل کیا ہے، بلکہ انہوں نے امریکہ کی عوام کے لیے بھی مدد کی ہے. مزے کی بات تو یہ ہے، ابھی جیسے کہ خبریں آئی ہیں اور پھر مزید خبریں آ رہی ہیں. بہرحال تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت اس پہ کام ہوا ہے، ہمارے جو ذمہ دار طبقہ، حکمران طبقہ ہے، انہوں نے واقعاً اس ضمن میں جو ہے بہت کام کیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہماری قوم کا جو ایک قومی مزاج ہے، اجتماعی قومی مزاج جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا ہے، ہماری قوم ابھر کے سامنے آئی ہے کہ کس طرح ہم نے اس بیماری کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینکا ہے اور ہم لڑے ہیں. خوب، کہتے ہیں کہ یہاں پر پیرامیڈیکل اسٹاف کی تعریف کر رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں، نرسز ہیں، میل فیمیل نرسز ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ لیبارٹری سے متعلق ریسرچ کرنے والے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ریڈیولوجی سے متعلق ہو یا صحت عامہ سے متعلق ہوں یا مختلف قسم کی خدمات کرنے والے ادارے ہوں اور ان کی مینجمنٹ ہو، یہ سب کیا ہے، یا مثلا وہ وزارت اور وہ محکمہ کے جو طب سے وابستہ ہے، ان سب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان سب نے جو ہے وہ بہت اچھا کام کیا ہے، اس کو خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اور اس سلسلے میں جو ہے ڈاکٹرز نے، نرسوں نے کئی گھنٹے، کئی دن مسلسل ڈیوٹی انجام دی ہیں، کسی نے اپنی شادی چھوڑ دی، کسی نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ کام کیا ہے. یہاں پر گفتگو روک کر میں پاکستان کے پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، نرسوں کے لیے، وارڈ بوائز کے لیے، طب سے متعلق جتنے بھی افراد ہیں جو واقع انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، میرا سلام ہو آپ پر، پاکستان کا سلام ہو، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا سلام ہو آپ پر کہ آپ نے در حقیقت اس مشکل وقت میں انسانیت کو تنہا نہیں چھوڑا. واقع وہ جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، میں ان درندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان خون آشام ڈاکٹروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کھیل رہے ہیں، میں ان ہسپتالوں کی نجی ہوں یا حکومتی اسپتال ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کھیل رہے ہیں، جو لوٹ رہے ہیں، جیسا کہ ڈاکٹرز نے کہا لوٹ رہے ہیں، صرف کوئی وہاں پر در حقیقت آسائش نہیں دی جا رہی، صرف لوٹا اور بلنگ لوٹا جا رہا ہے، بلنگ میں اضافہ کیا جا رہا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو شب و روز انجام دے. ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ ایک نوجوان جو پرائیویٹ جاب کرتا ہے، اس نے پیسے جمع کیے کہ میرے کو نئی موٹر سائیکل لے گا، لیکن کیا جب اس نے یہ وضعیت دیکھی، یہ حالت دیکھی، اس نے کیا کیا، وہ جا کر ایک این جی او کو وہ پیسے دے دیے، اس نے کہا یہ یتیم بچوں کے لیے رکھ لو، مجھے بائک نہیں چاہیے. ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی نوجوان ہیں کراچی کے، توجہ کیجیے. خوب ہمارے یہاں بھی ایسے افراد کی کمی نہیں ہے، چونکہ ہمارے یہاں میڈیا ان کو نہیں بلائے گا، میڈیا ان کو جگہ نہیں دے گا، ایسے طبی ماہرین کو نہیں بلائے گا کہ جو اس وضعیت کے، اس حالت کے خلاف بولیں گے. لہذا ضرورت ہے سمجھ کی ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پر ایسے افراد کو سامنے لانا چاہیے، ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈاکٹرز اور تمام وہ افراد کہ جو اس شعبے سے وابستہ تھے، پھر فورسز کہ جنہوں نے در حقیقت اپنی تمام تر وسائل کو جمع کر کے مختلف کسی کو ہاسپٹل بنائے، پاکستان میں بھی الحمدللہ ٹرینوں کو جو ہے قرنطینہ سینٹر میں تبدیل کیا گیا، فوج نے، رینجرز نے، پولیس نے، رضاکاروں نے، قومی رضاکار پولیس نے، سب نے جو ہے مل کر ایک خدمت انجام دی ہے. یعنی واقعی میرا سلام ہو رینجرز کے جوانوں پر، پولیس کے جوانوں پر، رضاکاروں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ تمام افراد جو واقعی خدمت کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک باب ہے کہ جس پہ گفتگو ہونی چاہیے. خوب اس کے بعد جو ہے وہ افراد ہیں، یہ تو وہ افراد ہیں جن کی ڈیوٹی ہے، جن کو آنا ہی آنا ہے، جنہوں نے علاج کرنا ہی کرنا ہے، جنہوں نے ہاسپٹل میں آنا ہے، جنہوں نے روڈ پہ آنا ہے، جنہوں نے ریسرچ کرنی لیبارٹریز میں. کچھ وہ ہیں جن کی ڈیوٹی نہیں تھی، رضاکارانہ طور پر والنٹیئرلی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. خوب اس میں علماء بھی ہیں، اس میں اسکول کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء و طالبات بھی ہیں، اس میں عام خواتین، عام مرد، عام نوجوان بچے بھی ہیں کہ جو کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی اسپرے کر رہا ہے، کوئی بیماروں کے لیے کھانا لے کے آ رہا ہے، الغرضی کے سب اپنے اپنے حوالے سے جیسے کہ چشمہ نکلتا ہے نا، پھوٹتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اس طرح یہ نوجوان بھی آگے بڑھیں. الحمدللہ پاکستان میں، خصوصاً کراچی میں دیکھنے میں آیا، پورے پاکستان میں لیکن میں کراچی میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ رضاکار نوجوان، انجماتی میں انجمن کے نوجوان، چھوٹی چھوٹی انسٹیٹیوٹ سے وابستہ نوجوان، علمی کام کرنے والے نوجوان، ٹھیک ہے، علم کے شعبے سے وابستہ نوجوان، اور مختلف این جی اوز کے نوجوان شب و روز انتھک محنت کر رہے ہیں تاکہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں جو سفید پوش ہے، جو مزدور طبقہ ہے، جس تک دو اپنی دو وقت کی روٹی نہیں کما پا رہا، اس تک روٹی کو پہنچائیں، راشن کو پہنچائیں. الحمدللہ واقع ایسے نوجوان دیکھنے میں آتے ہیں، انہوں نے سافٹ ویئر ڈیولپ کر لی ہے تاکہ جو ہے وہ ایک سسٹم ڈیولپ کیا جائے. مجھے بتایا موقع بھی زینبیہ کے نوجوانوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے کہ جس کے ڈالنے سے ڈبلنگ نہیں ہوگی، متاثر خاندان کو پتہ چل جائے گا یہ سافٹ ویئر عام ہونا چاہیے. تو یہ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ضرورت یہ سمجھ رکھیے کہ ان چیزوں کو آگے بڑھایا جائے, اور یہ سافٹ ویئر انہوں نے کہا کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں, جو بھی لے اس کو لے اور اپنے لیے یوز کرے. اور میں تمام این جی اوز سے اور تمام اداروں سے, انجمنوں سے, جو بھی جو کوئی بھی کسی بھی شکل میں کام کر انسانیت کے لیے, وہ آئے اس سافٹ ویئر کو لے. تو سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, رہبر نے شکریہ ادا کہ ہمیں بھی ادا کرنا چاہیے. پھر فورسز کے افراد ہیں, ان کے بارے میں کہا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو ہم نہیں جانتے, لیکن فورسز کے افراد آئے اور انہوں نے جو ہے اس چیز کو انسانیت کی خدمت کے لیے انجام دیا ہے. پھر انہوں نے اپنے ایرانی معاشرے کے لیے کچھ مختلف شہروں کا ایک احوال بنایا ہے. ایک جگہ انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ جمع ہوئے, انہوں نے جو ہے ایک گوسفند کو ذبح کیا, اس کا گوشت جو ہے اپنے ہی محلے کے غریب افراد میں بانٹ دیا. یا مثلا یس کی خواتین نے جو ہے وہ خالی بیٹھنے کی بجائے اپنے گھروں کو جو ہے وہ سلائی سینٹر بنا لیے, ماسک تیار کرنے لگے. یعنی اس قسم کے خود جوش جس کو کہا جاتا ہے, چشمے کی مانند خود جوش اور ابلنے والا کام, جس میں کسی کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی بلکہ رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا. کوئی اسپرے کر رہا تھا مساجد میں, بس اسٹاپ پر, اداروں میں, مختلف جگہ پر, الغرض یہ کہ اس طریقے سے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اور یہ جلوے ہمارے یہاں بھی ہیں, ان کو ظاہر کیا جائے, ان کو سامنے لایا جائے, ان کو بتایا جائے. یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی دکانیں جو ہیں ان کو کھول دیتے ہیں, اشیاء کے نرخ کو کم کر دیتے ہیں. لعنت ہو ان احتکار و ذخیرہ اندوزی کرنے والوں پر جو چند روپے کے ماسک کو جو ہے وہ سینکڑوں روپے کے ماسک میں تبدیل کرتے ہیں. اس پہ ہماری حکومت کو سختی سے نوٹس لینا چاہیے, ان کے لیے کئی سال کی سزا تجویز کرنی چاہیے, جو حفظان صحت کے اصولوں کے منافی کام کرتے ہوئے انسانیت کو خطرے سے دوچار کر رہے ہیں. اب کیا ہے, رہبر معظم نے مختلف لوگوں کے اس طریقے سے واقعہ ذکر کیے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پر ہماری ثقافت کھل کے سامنے آ رہی ہے, اسلامی ثقافت, ایرانی ثقافت کھل کے سامنے ہے کہ ہم نے مساوات, برادری, قوت کے ذریعے سے اس مشکل پہ قابو پایا ہے. اور الحمدللہ ہماری قوم نے جو ہے وہ ہمارے حکمراں طبقے کی, ہمارے اداروں کی, ہماری میڈیا کی بات کو سنا, اس پہ سختی سے عمل کیا. اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ ایک اور ثقافت ہے کہ جو مغربی اور مغربی ثقافت یا یورپی ثقافت ہے, خوب, جو اسلامی ثقافت کے بالکل مد مقابل ہے. جس طرح اس کورونا نے در حقیقت یوں کہوں کہ اسلامی ثقافت کو اجاگر کیا ہے, اسی طرح اس کورونا کی وبا نے مغربی اور یورپی ثقافت کو اجاگر کیا ہے. آپ مغربی ممالک کو دیکھیے, یورپ امریکہ میں جو کچھ بھی ہوا ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ان کے اپنے ٹیلی ویژنس کہہ رہے ہیں, یہ ان کے ریکارڈ ہیں جو سامنے ہیں, ان کے ٹیلی ویژنس کہہ رہے ہیں کہ جو آج جو ہے ہم تک پہنچ رہی ہے. ہمارا میڈیا جو ہے پاکستان کا دجالی میڈیا, سامراجی میڈیا, صہیونی غلام میڈیا جو ہے کبھی ان چیزوں کو نہیں بتائے گا. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تربیت کا فقدان کیسا ہے, کہ ایک حکومت جو ہے وہ آتی ہے دوسری حکومت کے ماسک اور اس قسم کے دستانوں سے متعلق ایک بڑی کھیپ کو جو اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے. خب یہ کیسا ظلم ہے, یہ کیسا جبر ہے, یہ کیسی چوری ہے, یہ کیسی بدمعاشی غنڈہ گردی ہے کہ جو آج یورپ میں ہو رہی ہے لے جاتی ہے. حسن یہ کیا وضع, یہ کیا حالت ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ایک دو گھنٹے میں آپ نے دیکھا لوٹ مار مچی ہوتی ہے, اصل لوگ لوٹ رہے ہیں, ابھی خرید کے جاتے ہیں پھر دوبارہ خریدنے پہنچ جاتے ہیں, میلوں لمبی لائنیں لگی ہیں, خوب دکانیں کی دکانیں خالی ہو رہی ہیں, ہوس ہے, لالچ ہے. یہ سب کیا ہے, یہ سب جو ہے وہ دنیا میں ان کا ویڈیو دکھا رہا ہے. حتیٰ کہ امریکہ میں ٹوائلٹ ٹیشو پیپر کا جو ہے نا وہ بحران آ گیا ہے. آپ تصور کریں ٹوائلٹ ٹیشو پیپر کا بحران آ گیا ہے, لوگ جو ہے اسلحہ لینے کے لیے جو ہے لائنوں میں لگائے کھڑے ہیں کہ ہمیں اسے اسلحہ لینا چاہیے, ہم اب ایک ایسے جنگی ماحول میں جانے والے ہیں. خوب یہ بھی ایک ثقافت ہے. خوب وہاں پہ جو ہے لمبی لمبی لائنیں لگی ہیں چونکہ وہ احساس خطرہ کر رہے ہیں, لہذا وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ اسلحے خریدنے کے لیے ہیں. وہاں پہ کہتے ہیں کہ بوڑھے بیماروں کو جو ہے ہم علاج نہیں کریں گے, ان کا کم مرنا ہے مر جائیں, ہم جوانوں کا علاج کریں گے. یہ کیسی انسانیت ہے, یہ کیسے طب کے ماہرین ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بیماروں کا علاج نہ کیا جائے, ان کو مر جانا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج در حقیقت کھل کے سامنے آ رہی ہیں, اور یہ سب وہیں ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ خودکشی کا ریشو بڑھ رہا ہے, اصلا لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور خوف جو ہے ان میں آ گیا ہے، دہشت وحشت آ گئی ہے ان میں. خوب یہ ان کے معاشروں کا حال ہے، یہ ان کی ثقافت ہے. خوب اس لیے کہ یہ ثقافت انہوں نے پیدا کی ہے، یہ ثقافت انہوں نے در حقیقت اس کو پہنچایا ہے. لہذا یہ وہ فلسفہ ہے جو ان کے ملک و ملت اور ان کے مزاج پر حاکم ہے. وہاں پہ خدا نہیں ہے، وہاں پہ جو ہے توحید نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں یہ سارے مسائل ہیں. لہذا ابھی چند روز پہلے رہبر کہتے کہ ایک مغرب کے سینیٹر نے وہ بات کی تھی کہ مغرب میں ایک وحشی درندگی جو ہے وہ روح بیدار ہو گئی ہے. مغرب جو ایک وحشی درندہ ہو گیا ہے، بظاہر ٹائی لگائی ہوئی ہے، بہترین پرفیوم کے ساتھ سوٹڈ بوٹڈ کھڑا ہے جنٹل مین، لیکن اس کے اندر ایک حیوانیت درندگی اور وحشی پناہ ہے کہ جب ان کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے تو آپ نے دیکھا کس طرح لڑ رہے ہیں، کس طرح چوری کر رہے ہیں، کس طرح جو ہے وہ زد و کوب کر رہے ہیں، کس طرح اسلحوں کی لائن میں کھڑے ہیں، کس طرح جو ہے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. خوب یہ ایک، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف اس کے حصے ہیں، یہ ثقافت سے متعلق حصہ تھا. ایک حصہ جو ہے اس کی سختی اور مشکلات کا ہے. کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں پر بھی ہمارے قوم کا مزاج جو تھا، اجتماعی مزاج اور اخلاق، وہ کھل کے سامنے آیا. اور وہاں پر ہم نے 12 کا 13 فروری ایک نیچر ڈے ہوتا ہے جس میں تمام لوگ جو ہے وہ باہر جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ بتایا کہ نہیں، اس دفعہ جو ہے نہیں جانا ہے. تو کوئی یقین نہیں کر سکتا، یعنی ان کے ایک تصور یہ تھا کہ اس دن گھر میں بیٹھے منحوس ہوتا ہے، ایک عمومی فضا ہے، ایک رائے ہے. آپ یقین کریں کہ کوئی گھر میں نہیں بیٹھتا تھا، وہ لوگ جاتے تھے کہ جناب باہر نکلیں گے، نیچر میں گھومیں گے، پھریں گے. جن کے یہ تصور تھا کہ منحوس ہے، وہی لوگ، وہی قوم جو گھر میں بیٹھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے حکمراں طبقے کی، طبی ماہرین کی، ان کا جو اسلامی میڈیا ہے، اس کی بات سنی اور گھروں میں رہے، اپنی اور اپنے عزیزوں کی، اپنے متعلقین کی حفاظت کی ہے. خوب یہ اجتماعی مزاج ہے، یہ اخلاق ہے، یہ رویہ ہے، یہ تربیت ہے، یہ تعلیم یہاں پہ نظر آ رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو ہے ہم نے در حقیقت اسلامی ثقافت کو واضح کیا ہے. خوب ایک اور اس کا زاویہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی مشکل کی صورت، مشکل ہے، لاک ڈاؤن ہے، پریشانی ہے، عام طریقے سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، آنا جانا ختم ہے، ملنا جلنا ختم ہے، مجلس بند ہے، محفل میلاد نہیں ہے، جلوس نہیں ہے، حرم آئمہ تک نہیں جا سکتے، خانہ کعبہ بند ہے، روزہ رسول بند ہے، مساجد میں جو ہے وہ جانے پہ پابندی ہے. خوب لیکن یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ جو ہے ہمارے جو سامراجی چینل ہیں اور ان کے غلام ہیں، یہودی غلام، ان کے میڈیا سینٹر کھولے ہیں اور بکواس کر رہے ہیں، منفی باتوں کے ذریعے سے بکواس کر رہے ہیں، کھل کے مرعوب کر رہے ہیں امریکہ اور دجالی میڈیا کا متاثر کر رہے ہیں لوگوں کو. وہاں کرونا نہیں ہے لیکن یہاں پہ کرونا ہے. بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجدوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور جو ہے وہاں پہ جو ہے لوگوں کو متاثر کیا جائے، نہیں، لیکن یہاں پر بھی تو بیلنس کیا جائے نا. اگر صرف خبریں پہنچانی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ پہنچائیے پی ٹی وی کے ذریعے، پی ٹی وی کافی ہے، لیکن ان کی دال روٹی کیسے چلے؟ یہ غلامی کا حق کیسے ادا کرے گا پاکستانی میڈیا، یہ مختلف چینلز، اس لیے اس کا دجالی میڈیا. تو کہتے ہیں بہرحال ایک مشکل ہے کہ جہاں پر جو ہے ایک بلا اور ایک ابتلا اور ایک در حقیقت ایک خطرناک صورت حال آئی اور جس کا سامنا بشریت کو ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر گزشتہ مشکلات کو دیکھا جائے تو یہ مشکلات چھوٹی سی ہیں، یہ مشکل بھی چھوٹی سی ہے. خوب کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ آج سے 32 سال پہلے ہم ایک ایسی مشکل سے گزرے جب پوری دنیا نے کیمیکل ویپن صدام کو دیے تھے. یہی یورپ تھا، یہی امریکہ تھا، یہی عرب ممالک تھے جنہوں نے صدام کو کیمیکل ویپنز دیے تھے. شرمچہ میں اور دوسرے علاقوں میں کیمیکل بمبارڈمنٹ کی گئی تھی، ہزاروں لوگ کیمیائی گیس کے نتیجے میں ہلاک ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے. اب یہی کوئی ان سے پوچھنے والا ہے کہ تم نے کیوں دیے تھے؟ کوئی ان سے سوال کرنے والا ہے، باس پرس کرنے والا ہے؟ قلبی کہتا ہم تو 8 سال کی جنگ میں ان تمام چیزوں کو جھیل چکے ہیں، ہمیں تو معلوم ہے. اور ان 40 سالوں میں مسلسل جو ہے اقتصادی پابندیاں لگائی گئیں، ہم تو ڈٹے ہوئے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ کرونا جو ہے وہ امریکی شکست کا آغاز نہیں ہے، امریکی شکست کا آغاز تو 79 میں اسلامی انقلاب کے وقت ہو گیا تھا کہ جب وہ شاہ ایران کی ایرانی سلطنت میں اپنی جڑوں والی مضبوط حکومت کو نہ بچا سکا، وہاں سے شکست کا آغاز ہوا تھا. اب تو عظمت اور اوج پہ پہنچ چکا ہے یہ اسلامی انقلاب. یہ کورونا امریکہ اور سامراجی نظام کی شکست کا آغاز نہیں ہے، یہ اوج شکست ہے. اب یہ نقطہ زوال ہے انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا نقطہ زوال ہے. لہذا توجہ رکھیے کہ اس طریقے سے جو کہتا ہے کہ ہم نے مشکلات کو گزارا ہے، لہذا پھر کہا کہ دوسری مشکلات کون سی ہیں؟ پہلی ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار یورپ میں لڑی گئی، انہیں متمدن انگریزوں نے لڑی ہے، انہیں ٹائی لگانے والوں نے لڑی ہے، انہیں پرفیوم لگانے والوں نے لڑی ہے، انسانیت کے لیے در حقیقت آواز بلند کرنے والے افراد نے لڑی ہے. اور یہی پہلی اور دوسری جنگ میں جس میں کئی ملین افراد لقمہ اجل بنے، مارے گئے خوب، لیکن جو ہے آپ دیکھیں کہ مشکلات تھیں گزر گئیں، لہذا یہ مشکل بھی آئی ہے اور یہ مشکل بھی جو ہے وہ گزر جائے گی. لیکن یہاں پہ رہبر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم غفلت نہ کریں. فرماتے ہیں کہ جنگ عظیم پہلی اور دوسری میں ہزاروں لوگ مارے گئے، اس کے بعد ویتنام کی جنگ میں حملے کیے کہ مختلف جنگوں میں لوگ مارے گئے، عراق میں امریکہ نے حملہ کیا اس میں لوگ مارے گئے، الگردی کے مختلف حادثات و واقعات میں جو ہم لوگ مارے گئے. لیکن ہمیں کسی سے بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ ہزاروں لوگ جو ہیں اس ظلم اور ستم کا شکار ہیں. یمن میں، فلسطین میں، کشمیر میں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ لوگ ظلم و ستم کا شکار ہیں، برما میں مسلمانوں پر اور جو ہے وہ مختلف لوگوں پر جو ہے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے. لہذا یہ کرونا کا مسئلہ ہمیں دشمن کی دشمنی سے غافل مت کریں، یعنی ہم اپنے اصلی دشمن کو فراموش نہ کریں، در حالی کہ یہ کرونا بھی دشمن کی دشمنی کا ایک حصہ ہے، یعنی اس کو بھی مد نظر رکھا جائے. بہرحال تو استقبال سے غافل نہ کرے، عالم سامرا سے غافل نہ کرے، اور یہ اصل مقصد ہمارا ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. خوب، اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی کہے کہ بھائی آپ دشمنی نہ کریں تو وہ بھی دشمنی نہیں کریں گے. کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، یعنی ہم دشمنی چھوڑ دیں گے وہ دشمنی چھوڑ دیں گے. کہا کہ نہیں، اسلامی انقلاب کا آنا ہی در حقیقت، اسلامی نظام کا تشکیل پانا ہی در حقیقت ان کو قابل قبول نہیں ہے، لہذا وہ اس کے دشمن ہیں. خوب، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک کمیٹی بنی تھی ملکی سطح پر جس نے یہ تمام مسائل کو حل کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی فعالیت شروع ہوئی، اس کی تعریف کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ صلوات شعبانیہ جو ہے اس کا چند جملے آخر میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شجرت النبوت، شجرت نبوت نے محمد علیہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، شجرت نبوت موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و اہل بیت الوحی. اس میں کہتے ہیں شجرت نبوت کیا ہے، اس دعا میں کیا ہے، آخر میں تقریباً اختتام سے پہلے ایک جملہ ہے، ورزقنی مواسات من قطرت علیہ من رزقک بما وسعت علیہ من فضلک. ہم نے اس کی ایک چھوٹی سی شرح بھی یوٹیوب پہ ڈالی تھی، انٹرنیٹ پر وہ موجود ہے، اور اس کا ایک کلپ بھی الگ سے ہم نے دیا تھا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی دستگیری کریں. تو بالکل وہی کریں کہ اے خدا مجھے رزق عطا فرما مواسات و برادری اور اخوت کا، بھائی چارگی کا، کہ جس پہ رزق تنگ ہو رہا ہے میں تیرے وسیع رزق کے سائے میں اس کی مدد کروں. مواسات من قطرت علیہ من رزقک بما وسعت علیہ من فضلک، تیرے فضل سے، اپنے فضل سے جو تو نے مجھے وسیع رزق دیا ہے، میں اس میں سے غریب غربا کو جس وقت مسئلہ مشکلات کا شکار ہیں میں ان کو کیا کروں، میں ان کو رزق دوں، یعنی انفاق کروں. کہتے ہیں کہ یہ خرچ کریں، ماہ رمضان آگے آنے والا ہے، ضرورت ہے، نیاز ہے، پریشانی ہے، چولہا نہیں ہے، جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، سفید پوش ہے، مانگ نہیں سکتے. آپ جس کو جہاں پہنچا سکتے پہنچائیں، پہنچائیں. آیت اللہ سیستانی کی فتوی موجود ہے، آیت اللہ خامنائی کی فتوی موجود ہے، اس لہذا ضرورت ہے کہ پورے ملک میں ایک جال بچھایا جائے، تصویریں بنا بنا کے دینا، لوگوں کی عزت و آبرو کو مجروح کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے. جیسے کہ عزت سے مت کھیلو، تصویریں نہ بناؤ اس طریقے سے. ایک عورت ایک تھیلا لینے آئی ہے، آٹھ مرد کھڑے جو ہیں اس کو تھیلا دے رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے، بےغیرتی ہے یہ در حقیقت ہمارے قومی مزاج کی. لہذا ماہ رمضان ماہ انفاق ہے، ماہ ایثار ہے، غریب اور غربا کی دستگیری کرنے کا مہینہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو آپ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم ادخل على اهل القبور سرور، اللهم اشف كل جائع، اللهم فك كل عريان، اللهم فلان 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 والا بھوکے کو کھانا دے، بے لباس کو لباس دے، کسی کے قرض کو پورا کر دے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہمارا قومی قرض ہے جو ہم پر ہے، ہمارے بھائی کا ہے، ہمارے ہم وطن کا ہے، میرے پڑوسی کا ہے۔ لہذا یہاں پہ ضرورت ہے کہ ایک ہمدلی، ایک پیار و محبت کا رشتہ جو ہے وہ فقیر و فقرا کے درمیان جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے، اور یقیناً پھر اچھی یادیں جو ہیں وہ چھوڑ جائیں گے یہ واقعات۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے امام کو یاد کریں۔ لہذا پھر فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کا معاشرہ عدل و انصاف کا معاشرہ، عدل کا معاشرہ، عزت کا معاشرہ ہے۔ اپنے غریبوں کو عزت دیں، ان کی عزت بیچیں نہیں، صرف چند تصویروں کے عوض خدا کے لیے کام نہ کریں۔ علم کا معاشرہ ہے، مواسات و بہجارگی و اخوت کا معاشرہ ہے۔ لہذا ان اخلاقیات کو اپنی زندگی میں عمل جامع پہنائیں اور ان سے قریب تر ہونے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آخری نقطہ عرض کرتے ہیں کہ یقیناً ہم اس دو ماہ میں، یعنی شعبان میں اور رجب میں، اپنے مذہبی اجتماعات میں شامل نہیں ہو سکے، اور اس کے بعد بھی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ماہ رمضان کے اجتماعات سے بھی ہم محروم رہ جائیں گے۔ شب قدر کے وہ روحانی و معنوی اعمال، وہ مجالس شہادت امیر المومنین، وہ 21 رمضان کا جلوس، الغرض یہ کہ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو در حقیقت جو ہے وہ ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ خدا تو ہے، مسجد نہیں جا سکے، حرم نہیں جا سکے، تو گھر میں تو دعا کی کتاب کھول لو، مجلس وہاں نہیں ہو رہی گھر میں تو کر لو، حدیث کے ساتھ وہاں نہیں ہو رہی گھر میں تو پڑھ لو، ذکر اہل بیت اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تو ٹائم ان کو دے کے پڑھ لو۔ خدا تو خدا ہے، اگر توسل وہاں نہیں ہو رہا گھر میں تو ہو رہا ہے۔ لہذا خلوت میں اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کتاب کھولیں دعا کی، خود خوشی کے ساتھ ان کو بھی رغبت ہو، آپ کو بھی رغبت ہو، مل جل کر عبادت کریں، مل جل کر مجالس کریں، مل جل کر محفل میلاد منعقد کریں، اور اس کام کو حتماً ہونا چاہیے، اور رہبر معظم نے تاکید کی ہے۔ اس کے بعد آخر میں ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے در حقیقت ان تمام مشکلات میں اپنا رہبر کا ساتھ دیا ہے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں جس طرح اس وائرس کو مذہبی اور فقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی، اس امداد رسانے کے کاموں کو، راشن کو اور غریبوں کی امداد کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی، خدا کے لیے، خدا کے لیے اس نحوس سے اپنا آپ کو بچاؤ۔ اس منافقانہ سوچنے، اس تکفیری سوچنے، یہ میرے فرقے کا ہے، یہ فلاں فرقے کا ہے، خدا را اس نے ہزاروں پاکستانیوں کو نگل لیا، ان کو لقمہ اجل بنا دیا، اسی گندی سوچ نے، اس کی فرقہ واریت کی سوچ نے۔ خدا کے لیے جو ہے اس کو چھوڑیں، پاکستان کے لیے جمع ہوں، متحد ہو۔ الحمد للہ مخیرین بہت ہیں، کار خیر کرنے والے بہت ہیں، ان سب کو چاہیے کہ مل جل کر جو ہے وہ کام کریں۔ اس وقت جتنے بھی این جی اوز ملک میں کام کر رہے ہیں، خصوصاً شہر کراچی میں، سب مل کے جو ہیں وہ بیٹھیں اور ایک میکینزم بنائیں۔ الحمدللہ کئی نوجوانوں نے کیا، جیسے کہ میں نے سافٹ ویئر کا تذکرہ کیا ہے، یہ بیٹھیں اور کاموں کو ڈیوائڈ کریں، کاموں کو تقسیم کریں، انشاءاللہ نہ کوئی بھوکا روئے گا سوئے گا، نہ کوئی پریشان ہوگا، سب کے گھروں تک افطار اور سحری کا پہنچے گا، سب خدا کی عبادت کریں گے، وقت ہے گزر جائے گا، اچھا بھی برا بھی، یادیں رہ جائیں گی، رویے رہ جائیں گے، عزت نفس کھیلنا رہ جائے گا۔ خدا را انسان کو عزت دو، انسانیت کو عزت دو۔ خدا تمہارا حافظ و ناظر ہو۔ یہاں پر رہبر نے دعا کی ہے کہ خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری اول آخر دعا یہی کہ خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی خوشنود فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔